رحم الله من يقرأ الفاتحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه وَمَن مَّاتَ فَإِلَيْهِ مَعَادُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْمُلَقَّبُ بِطَاهَا وَيَاسِينَ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرَقَيْنِ رَبِّ الْمَغْرَبَيْنِ وَالْمَشْرَقَيْنِ امام الحرمين والقبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على عدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد والا. وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو اللہ کی مرضی اور حکم پروردگار کے ذیل میں گزارنے کا ارادہ کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ متقی بن کے زندگی گزارتے ہیں وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہیں، اور دوسرے مراحل میں ان کے لیے وہ تقوی جسے وہ اختیار کرتے ہیں، جو ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو اور ان کی انسانیت کو بہترین راستہ بتاتا ہے اور صحیح نہج پر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے محبوب، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست، ان سے محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں. اور جب ایسے لوگ دنیا میں جیتے ہیں تو لوگ ان سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، اور جب ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کے جانے پر افسوس کرتے ہیں. جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے قرآن مجید نے بھی، پیغمبر اسلام نے بھی اور معصومین نے بھی یہ خوشخبریاں دی ہیں کہ اللہ ان کے اعمال کو محفوظ کر دیتا ہے، خداوند کریم ان کے لیے انعامات میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن متقین ہی وہ ہوں گے کہ جن کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب محشر کی گرمی، وہاں کا حساب و کتاب، وہاں کی مشکلات، وہاں کی پریشانیاں اور وہاں کے مسائل سامنے ہوں گے، تو بہترین اور صحیح انعامات پانے والوں میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی کہ تقویٰ رکھنے سے پہلے جو لوگ متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، انہیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ یعنی انسان اپنے کو ان گناہوں سے بچائے، ان نجاستوں سے بچائے، ان چیزوں سے بچائے کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو پروردگار کو ناپسند ہیں۔ جناب مولا متقیان غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام متقین کے لیے ان کی صفات کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو بڑے شائستہ چلتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو بڑا نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، اور جہاں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، جس منزل پہ بھی رہتے ہیں، ان کے رہنے سے نہ ان کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان سے ملنے سے نہ ان کے ملنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ جب جب ان سے ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ جو ملتے ہیں اللہ کے معرفت کے نئے باب معلوم ہوتے ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس آ کر اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں کھوئے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن پر عذاب ہونے والا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خود اپنے کو جہنم میں پا رہے ہوں، اس طرح بے چین ہوتے ہیں، اس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ اور جب وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں جنت کی بشارت دی گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی جان اور ان کا جو ہے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ابھی وہ آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہیں۔ پھر مولا نے ایک جملہ کہا، متقین وہ لوگ ہیں کہ اگر خدا نے خودکشی کو حرام نہ کیا ہوتا تو پھر وہ دنیا میں تھوڑی دیر بھی رہنا پسند نہ کرتے، اس لیے کہ متقین کو آخرت کی طرف سفر کرنا زیادہ پسند ہے، دنیا کی طرف رہنا ان کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کی تکلیفوں سے ہمیشہ دور رہنے کے لیے وہ آخرت کی طرف چلے جاتے، لیکن چونکہ دنیا میں ہی رہنا ہے اس لیے وہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے بعد اپنے ہر فعل میں خدا کو چاہتے ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کی نمازیں، ان کی عبادت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں خضوع بھی ہوتا ہے، اس میں خشوع بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے نہ خدا سے غافل ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے نہ بھی اللہ کے بارگاہ میں جانے سے غافل ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو موت کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ انہیں موت یاد رہتی ہے تو ہر وقت وہ موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر وہ عمل تو کرتے ہوں لیکن خدا یاد نہ رہے۔ وہ اکیلے میں ہوں تب بھی خدا یاد رہتا ہے، وہ ساتھیوں کے ساتھ ہوں تب بھی خدا یاد رہتا ہے، وہ خاندان والوں کے ساتھ ہوں تب بھی خدا یاد رہتا ہے، بلکہ اگر وہ اکیلے میں اور تنہائی میں بیٹھے ہوں تو اللہ کو اور زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور خدا نے بھی ان کے لیے انعام رکھا ہے کہ پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے، متقین
جنہوں نے مجھے یاد رکھا ہے میں انہیں یاد رکھتا ہوں، وہ میرے لیے جی رہے ہیں میری ہر نعمت ان کے لیے ہے، وہ بولتے جاتے ہیں میں کرتا چلا جاتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے مل کر محمد والے پر۔ تو یہ مولا متقیہ نے فرمایا، میں آپ کی خدمت دو تین باتیں عرض کروں تقوی کے فوائد میں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ متقین با کردار ہوتا ہے، اس کے کردار میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کا دل نورانی ہوتا ہے، وہ جب بھی سوچتا ہے، اس کا ذہن جب بھی غور کرتا ہے تو وہ کسی کے گھر کو آباد کرنے کے لیے سوچتا ہے، کبھی کسی کے بربادی کے لیے نہیں سوچتا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو اس لیے بات کرتا ہے کہ کسی کا گھر آباد ہو، ایسا نہیں سوچتا کہ کسی کا گھر برباد ہو۔ متقین جب بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جب بارگاہ الہی سے باہر ہوتے تب بھی خدا کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں ہر وقت پروردگار ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی عالم میں ہو۔ اور اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی اس عالم میں گزارے کہ وہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، تو پھر پروردگار بھی اس کے لیے انعامات کا سلسلہ رکھتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے تمام مسائل کو، تمام مراحل کو اللہ کے حوالے کر دے اور خداوند کریم کے حوالے کر کے یہ کہے، پروردگار اب میں نے اپنے کو تیرے سپرد کر دیا ہے، تو جو کہے گا وہ میں کروں گا، تو جو کہے گا وہ میں اس پہ میں مان جاؤں گا، جہاں روکے گا رکوں گا، جہاں بتائے گا وہاں آگے بڑھوں گا، تو پھر خدا بھی اس کے لیے انعامات کے سلسلہ کھولتا ہے۔ کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام انوار نعمانیہ، اس میں صاحب انوار نعمانیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے تو مصائب کی منزلوں میں خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، ایسا مرحلہ کہ جہاں خدا کے سوا کوئی اس کا راستہ نہ ہو، تو خدا اس کے عمل کے عوض میں اسے وہاں پر نجات دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تین ایسے دوست تھے کہ جو کھاتے پیتے بھی ساتھ تھے، رہتے بھی ساتھ تھے، جب کبھی سفر کرتے تھے تب بھی ساتھ میں رہتے تھے، صبح ہوتی تھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، عبادتوں کے مرحلے میں بھی دونوں ساتھ رہتے تھے، یعنی تین دوست ایسے تھے کہ جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار وہ سفر پر جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں بارش کا زمانہ تھا، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے کھوہ میں جو گفا ہوتی تھی اس کے اندر جا کے پناہ لی کہ بارش بند ہو جائے گی تو باہر نکلیں گے اور اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ جب اس کے اندر وہ لوگ بیٹھے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ بارش تیز ہوئی اور پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور آ کر اس دہانے پر رک گیا کہ جہاں سے ان کو نکلنے کا راستہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب راستے پر آ کے وہ پتھر رک گیا، اتنا بھاری تھا کہ اگر وہ تینوں لوگ مل کے اسے دھکیلتے تو دھکیل نہیں سکتے تھے۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ گفا تو بند ہو گئی، یہ کوہ تو بند ہو گئی، اگر ہم باہر نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے، کیا راستہ ہوگا، کون یہاں مدد کرے گا، جنگل کا راستہ ہے، یہاں کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، کوئی آواز بھی نہیں سن سکتا، اور یہ بھی زمانہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں ٹیلی فون کا دور رہا ہو کہ کسی کو فون کریں گے مدد آ جائے گی۔ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، دہانا بند ہو چکا ہے، اندر تینوں موجود ہیں، اب یہ یقین ہو گیا کہ نکلنا ممکن نہیں ہے، موت برحق ہے اور ہمیں موت آنا ہے اور یہیں پر مر جانا ہے، یہی ہماری قبر بننے والی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ اور عرض کر دوں، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی مشکل سے مشکل مرحلہ ہو، مجھے ایک بہت دور تک جانا ہے لیکن اس کے لیے تمہید ضروری ہے، کوئی مشکل سے مشکل مرحلہ ہو، خداوند کریم جتنا وعدہ کر چکا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اس نے زندگی بچانے کا وعدہ کیا وہ ضرور بچائے گا، اس نے کھانا دینے کا وعدہ کیا وہ ضرور پہنچائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ذریعہ کسی کو بنا دے، کہا یہ کہ میں رازق ہوں اور انداز کچھ اور ہو، کہا یہ کہ میں زندگی بچاؤں گا لیکن انداز کچھ اور ہو، مگر اس نے جتنا وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ رزق کا وعدہ خدا نے کیا، یقیناً وہ عنایت کرتا ہے۔ مولا متقیان غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موت ہر جگہ پہنچ جاتی، کہاں؟ کہ ایک کمرہ ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، ایک ہی گیٹ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، میں نے دروازہ بند کر لیا، اندر بیٹھا ہوا ہوں، نہ روشن دان ہے نہ آنے جانے کی جگہ ہے، تو یہ بتائیے کہ وہاں موت کیسے پہنچے گی؟ تو امام نے فرمایا جس طرح تیرا رزق پہنچے گا اسی طرح موت پہنچ جائے گی، اس لیے کہ جس طرح رزق پہنچنے کا جو ہے اسباب ہو جاتے ہیں ویسے ہی موت پہنچنے کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا مولا کیا رزق انسان جہاں بھی ہوگا وہاں پہنچ جائے گا؟ کہاں، کسی بھی موقع پہ ہو، کسی بھی منزل پہ ہو، اللہ رازق ہے، انسان کو رزق ضرور پہنچاتا ہے۔ اگر اسے زندہ رکھنا ہے تو وہ پہاڑوں کے نیچے دبے ہوئے انسان کو بھی رزق پہنچا سکتا ہے، اگر اسے زندگی نہیں دینا ہے تو گھر میں بیٹھا ہوا انسان، سب کچھ رکھا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر اگر موت آ چکی ہے تو نہ کھانا فائدہ دے گا نہ پانی فائدہ دے گا۔ اسی ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب کا نام ہے روح الحیات، رائٹر کا نام ہے علامہ مجلسی، ترجمہ ہے عین الحیات، عین الحیات کا ترجمہ ہے روح الحیات، رائٹر کا نام علامہ مجلسی، لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کا ایک بادشاہ وقت شکار پر نکلا، وہ واقعہ نہ بھولیے گا جو میں عرض کر رہا تھا، اس کو بعد میں بیان کروں گا۔ جب شکار پہ نکلا، جاتے جاتے راستے میں جنگل میں اس نے اپنا ڈیرا ڈالا، وقت تام ہوا، دوپہر کا وقت ہوا، لنچ کے ٹائم میں اس نے کہا دسترخوان بچھایا جائے، شاہی دسترخوان بچھا، کھانا چنا گیا، کھانے کے لیے بیٹھا، دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے تھے، دیکھا بادشاہ کے سامنے جو پلیٹ رکھی تھی اس میں بڑا سا بھنا ہوا مرغ رکھا ہوا تھا، قریب تھا کہ وہ کھائے، بادشاہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا، اتنے میں ایک بڑا سا پرندہ آسمان سے اترا اور ایک بار اس نے جھپٹا مارا اور اس کے سامنے سے مرغ اٹھا لیا۔ جب وہ پرندہ مرغ اٹھا کر اڑنے لگا تو بادشاہ نے سوچا کہ میں تو سب کے سامنے سے چھینتا ہوں، یہ کون آ گیا کہ جس نے میرے سامنے سے چھین لیا، ہے کہ نہیں، میں تو وہ ہوں کہ ہر ایک کا رزق میں چھیننے کے لیے تیار ہوں، یہ کون مجھ سے بڑا آیا جس نے میرے سامنے سے رزق اٹھا لیا۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنے سواریوں کو حکم دیا، لشکر والوں کو حکم دیا اس کا پیچھا کیا جائے، تیر انداز تیر و کمان لیے ہوئے، نیزے بردار نیزہ لیے ہوئے، تلوار اٹھانے والے تلواریں لیے ہوئے پیچھا کر رہے، پرندہ اڑتا چلا جا رہا ہے، دور تک پیچھا کیا، پیچھے پیچھے بادشاہ وقت بھی ہے، دیکھا ایک پہاڑ کے پیچھے جا کر وہ پرندہ اتر گیا، بادشاہ وقت کی سواری پہاڑ کی بلندی پر ہے، کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑ کی کوہ میں نیچے کی طرف زمین پر ایک ایسا شخص پڑا ہوا ہے کہ جس کے چاروں ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پیر چلا سکتا ہے، اور وہاں جنگل میں کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس نے دیکھا پرندہ وہیں پہ اتر گیا، تیر اندازوں کو حکم دیا تیر مت چلانا، نیزہ برداروں سے کہا نیزہ مت پھینکنا، تلوار والوں سے کہا تلوار مت چلانا، یہی کھڑے ہو جاؤ۔ غور سے دیکھا پرندہ اترا، اس نے اس مرغ کو اس آدمی کے پاس رکھا اور اپنی چونچ سے اسے کاٹ کاٹ کر اس کو کھلانا شروع کیا، پورا مرغ اس کو کھلایا، اڑ کے گیا، اپنی چونچ میں کہیں سے پانی بھر کے لایا، اس کے منہ میں انڈیل دیا، جب کھانا کھلا لیا پانی پلا لیا پرندہ اڑ کے چلا گیا۔ جب پرندہ اڑا تو بادشاہ پلندی سے نیچے اترا، یہ جو شخص بندھا ہوا تھا اس کے پاس آیا، پوچھنے لگا اے بھیا یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو، ہاتھ پیر بندھے پڑے ہوئے ہیں، مجبور ہوں۔ کب سے ہو؟ کہا ایک ہفتہ ہو گیا میں یہاں پڑا ہوا ہوں۔ تمہیں کھانا کون دیتا ہے؟ کہا کھانا یہی پرندہ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، تجارت کا سامان لے کے جا رہا تھا، رہزنوں نے حملہ کیا، میرا سامان لوٹ لیا اور مجھے یہاں پر باندھ کے ڈال دیا، اور باندھ کے ڈال کے چلے گئے۔ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، نہ میرا کوئی ساتھی ہے، نہ مجھے کوئی غذا دینے والا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر جانے والا ہوں۔ میں نے خدا سے لو لگائی، پروردگار اب تیرے سوا میرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو خدا نے اس پرندے کو مامور کیا، روزانہ میرے لیے کھانا لاتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے۔ بادشاہ وقت کو یقین ہو گیا، شکر کا سجدہ کیا، پروردگار اب میں سمجھ گیا، میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں لیکن تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب مجھے اعتبار ہو گیا کہ پروردگار تجھے جو تو جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور تو جسے موت دے دے اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہت چھوڑ دی، شاہی چھوڑی، اور چھوڑنے کے بعد نکل گیا۔ نکل کر درویشوں کا سا راستہ اپنا لیا اور کہا کہ دنیا کی جب اتنی حقیقت ہے تو پھر دنیا لے کے کیا کریں گے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر جگہ جہاں بھی چاہے انسان کے لیے امداد غیبی پہنچا سکتا ہے۔ اس کھوہ میں وہ تینوں جمع ہو گئے، یقین ہو گیا کہ مر جائیں گے، اب کیا کریں؟ تو چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک کام کیے تھے تو آپس میں طے کیا ایسا کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار عالم کو اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، خدا ہماری مدد کرے گا۔ ایک نے کہا پروردگار میں نے زندگی میں یوں تو کچھ نہ کیا لیکن میں نے ایک کام کیا جو مجھے یاد ہے، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرے چند بچے ہیں، میری زوجہ میرے ساتھ ہے، میں بھیڑ رکھتا ہوں، بھیڑے چراتا تھا، دن بھر چرانے کے بعد شام کو ان کا دودھ لے کے آتا تھا، بچوں کے لیے وہ دودھ غذا بنتا تھا۔ لیکن پروردگار میرے ماں باپ بوڑھے، اس لیے میں پہلے اپنے ماں باپ کو وہ دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، اور جب دیر ہو گئی تو میرے ماں باپ سو گئے۔ میں نے سوچا کہ اگر ماں باپ کو اٹھاؤں گا تو ان کی نیند میں خلل پڑے گا۔ میں نے گلاس میں دودھ بھرا، برتن میں دودھ بھر کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ چونکہ بھوکے سو گئے ہیں اس لیے کہ جب جگیں گے تو انہیں بھوک لگے گی، لہذا میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، مگر رات بھر وہ دودھ کا پیالہ لیے سرانے کھڑا رہا۔ اور صبح کو جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو پلایا جبکہ میرے بچے بھوکے رہے۔ پروردگار اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے تو پتھر کو میرے دہانے سے ہٹا دے۔ جیسے یہ کہا تو پتھر ایک تہائی دہانے سے سرک گیا۔ خلاق عالم نے فرمایا چاہے وہ والدین کی خدمت ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی میرے لیے کرتا ہے تو مجھے پسند ہے تو مجھے کہنے دیجئے، اگر والدین سے محبت میں کوئی اتنی زحمت اٹھائے تو خدا اس کو پسند کرے، اور جو کائنات کے محسن ہوں اگر ان کی محبت میں کوئی زحمت اٹھائے تو خدا کیوں نہ قبر کی منزلوں کو آسان کرے، برزخ کی منزلوں کو آسان کرے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پروردگار اگر میرا یہ کام تیرے لیے تھا تو میری مشکل کو آسان کر دے۔ ایک تہائی پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا میرے مالک میرا بھی ایک کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ میری ایک کزن، میری بہن، میں اس پہ فریفتہ ہوا، میں نے چاہا کہ اسے اپنی حاجت پوری کروں۔ اس نے شرط لگائی کہ اگر آپ اپنی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں تو 100 دینار میرے لیے اکٹھا کیجئے۔ میں نے محنت کی، 100 دینار اکٹھا کیے، اس کو دیے، اور میں نے کہا میری حاجت پوری کرو۔ وہ تیار ہوئی، لیکن جب اپنے کام کے لیے میں آگے بڑھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ کام غیر مناسب ہے، یہ کام غیر شرعی ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے بھی مجھے ڈرایا، میں بھی قیامت سے ڈر گیا، لیکن وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ پروردگار اگر یہ کام میرا تیرے لیے تھا تو میرے لیے مشکل کو آسان کر دے۔ دو تہائی پتھر ہٹ گیا۔ خلاق عالم کا تیسرا بندہ کھڑا ہوا، پروردگار میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک کام ہے جو میں جانتا ہوں۔ میں نے ایک مزدور کو بلایا تھا، مزدور میرے پاس آیا، مزدور نے میرے یہاں نوکری کی، ایک درہم مزدوری طے ہوئی۔ اس نے مجھ سے شام کے وقت آدھا درہم لیا اور آدھا درہم میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اس کے اس درہم سے تجارت کی، وہ آدھے سے ایک ہوا، ایک سے دو ہوئے، دو سے چار ہوئے، یہاں تک کہ وہ 10,000 دینار تک پہنچ گئے۔ اس کی رقم بڑھتی رہی۔ بہت دن کے بعد جب اسے ضرورت پڑی تو وہ آدھا درہم لینے کے لیے میرے پاس آیا۔ پروردگار میں نے اس کے اس آدھے درہم سے کمائی ہوئی پوری رقم اس کے حوالے کر دی۔ میرے مالک، اگر یہ میرا کام تیرے لیے تھا تو تو میری مشکل کو آسان کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر دور جا کے گرا اور دونوں نجات پا کے باہر، تینوں نجات پا کے باہر آ گئے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی عمل اگر انسان نے اللہ کے لیے کیا ہو تو خداوند کریم اس کو رائے گا نہیں کرتا، تو اگر اللہ کے لیے کیا ہو تو وہ بھی رائے گا نہیں ہوتا، رسول اللہ کے لیے کیا ہو تو وہ بھی رائے گا نہیں ہوتا، حجت اللہ کے لیے کیا ہو تو وہ بھی رائے گا نہیں ہوتا، ولی اللہ کے لیے اگر کیا ہو تو وہ بھی رائے گا نہیں ہوتا۔ اس سلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ ایک ذرہ برابر بھی عمل خلاق عالم کے لیے اگر کیا ہے تو یہ عمل جو ہے رائے گا نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے پروردگار عالم یہ نہیں کہا کہ وہ میں عمل میں خلا درت شر یرا، ایک ذرہ برابر نیکی کرنے والا اگر آتا ہے تو میں اس کی نیکی کا بدلہ ضرور دیتا ہوں، اور اس میں یہ شرط نہیں لگائی کہ کون آئے کون نہ آئے، کس کو آنا نہیں۔ اگر کوئی بھی آئے نیکی کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے، لیکن شرط امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی کہ ہر نیکی بڑی ہو کر ملتی ہے، ہر نیکی زیادہ ہو کر ملتی ہے، مگر اگر وہ نیکی اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہو، اگر اہل بیت کی ولایت کے ساتھ ہو۔ میں کل گفتگو کرتے کرتے یہاں تک آیا تھا کہ جب شیطان نے اللہ سے کہا کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے، خدا نے کہا میرے مخلص بندے نہیں بہکیں گے، تو اس نے کہا کیسے نہیں بہکیں گے، ہم چاروں طرف سے تیرے بندے کو گھیریں گے، کبھی دائیں سے حملہ کریں گے، کبھی بائیں سے حملہ کریں گے، کبھی سامنے سے حملہ کریں گے، کبھی پیچھے سے حملہ کریں گے۔ خداوند کریم نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چار ہی سمتیں پیدا کی، تو چاروں طرف سے میرے بندے کو گھیرے گا، لیکن اگر میرا بندہ دو سمتیں اور پیدا کی ہیں میں نے، ایک اوپر کی طرف ہے ایک نیچے کی طرف ہے، اگر توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی معاف کر دوں گا، اور سجدے میں سر رکھ دے گا تب بھی معاف کر دوں گا۔ تو شیطنت دکھا لے، میں رحمانیت دکھاتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو جیتے گا یا میں جیتوں گا، تو چاہے گا بہکاتا رہے گا، میں چاہوں گا کرم کرتا رہوں گا۔ ہاں اگر کسی کی بدقسمتی ہی کیوں نہ ہو، وہ بہکتا چلا جائے، بدقسمت ہوتا چلا جائے، لیکن اگر اس کے باوجود میری بارگاہ میں آ جائے، میرے ان بندوں کو وسیلہ بنا لے کہ جن کو آدم نے وسیلہ بنایا تھا، تو ہزاروں سال کی عبادت تو رائے گاہ ہو جائے گی مگر ایک سجدہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ شرط یہ ہے، یا علی، میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کری اور یہ بات کہی، آپ کی خدمت میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ خلاق عالم کی عبادت اور اہل بیت کی ولایت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہی سلسلہ پیغمبر کی زندگی میں بھی ہے۔ نبی اعظم نے اہل بیت کی ولایت کے سلسلے میں جتنا بھی ہو سکتا تھا امت کے سامنے پیش کیا، کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر امت یہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہ تھا، مجھے پتا نہیں تھا۔ حضور ختمی مرتبت نے یہاں تک فرمایا، کتاب کا نام انوار نامانیہ، رائٹر نے لکھا کہ حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے میں دھیرے دھیرے آپ کی زحمت کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آپ کو جو ہے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ نے مجھے زمین سے آسمان کی سیر کرائی اور معراج کی منزلوں پر پہنچا تو جو چاہتا ہوں, میں نے کل کی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا, کون سا ایسا نبی کا خطبہ ہے, کون سی ایسے نبی کی تقریر ہے کہ جہاں پر نبی نے علی کا ذکر نہ کیا ہو. ہر تقریر میں پیغمبر نے علی کا تذکرہ کیا ہے, یہاں تک کہ آخر وقت بھی نبی نے یہی کہا ہے کہ لاؤ تمہارے لیے ہم ایسا نوشتہ لکھ دیں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. لوگوں نے کاغذ و قلم نہ دیا, جب پوچھا گیا تو انہوں دبے لفظوں میں کہا, پیغمبر اسلام کچھ اور نہیں, ہمارے اوپر علی کو مسلط کرنا چاہتے تھے, ہمارے اوپر علی کی امامت کے طور پر ایک نوشتہ لکھنا چاہتے تھے. تو مجھے کہنے دیجئے, اگر یہی بات تھی تو نبی نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارے بعد گمراہ نہ ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو امام ماننا ہی گمراہی سے آزادی کا ذریعہ ہے, علی کو امام ماننا ہی ضلالت سے آزادی کا ذریعہ ہے, علی کو امام ماننا ہی ہدایت کا وسیلہ ہے. اور اسی لیے پیغمبر نے کہا, یا علی انت امام البررا وقاتل الفجرا, اے علی آپ نیکوں کے امام ہیں اور فاجروں کے قاتل ہیں. اب ہمیں بہت سکون ہو گیا جب ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی نے فرمایا علی آپ نیکوں کے امام ہیں, آپ فاجروں کے قاتل ہیں, تو ہمیں بڑا سکون ہو گیا, بڑا اطمینان ہو گیا. اس لیے کہ لوگ علی کے دامن پہ کسی کے قتل کا دھبا لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو علی نے قتل کیا ہے, اس کے نتیجے میں جنگیں ہوئیں, اس کے نتیجے میں باہر والے تو باہر والے گھر والے بھی نکل آئے علی سے خون کا بدلہ لینے کے لیے. آپ کو معلوم ہے نبی کی بیوی بھی میدان میں آ گئیں کہ علی نے فلاں صاحب کو قتل کیا ہے, اس لیے علی سے بدلہ لیا جائے. امیر شام نے ہنگامہ کیا کہ علی نے فلاں صاحب کو قتل کیا ہے, اس لیے علی سے بدلہ لیا جائے. ہمیں سکون ہو گیا. ہم منع کرتے رہے کہ علی نے قتل نہیں کیا, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب تیار نہیں ہوئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, اگر واقعی علی نے قتل کیا ہے تو پھر پیغمبر کی حدیث کہتی ہے علی آپ نیکوں کے امام ہیں, فاجروں کے قاتل ہیں. اگر آپ کہتے ہیں علی نے قتل کیا اور واقعی علی نے قتل کیا ہے تو ایمان تو درکنار مسلمان بھی نہیں رہ گئے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یا علی, ایمان تو بہت بڑی بات ہے. یا علی, ایمان تو بہت بڑی بات ہے. اگر علی کی تلوار چلے گی تو فاسق و فاجر پر چلے گی. بلکہ مجھے ایک جملہ اور یاد آتا ہے, میں کہہ دوں آپ کی خدمت میں. لکھا یہ ہے کہ جب بھی کبھی جنگ میں مولا متقیان تشریف لاتے تھے, تلوار چلاتے تھے, تو یوں ہی نہیں جو آیا اس کو قتل کر دیا. ایک بار مالک اشتر اور علی مرتضیٰ دونوں ایک ہی جنگ میں موجود تھے, تو اتنا گھماسان کی جنگ ہوئی کہ دشمنوں کے دانت کھٹے ہو گئے, پشتوں پر پشتے لگ گئے, لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہے تھے. پلٹ کے جب آئے تو 70 یا 72 اسی طرح کا کچھ عدد ہے مولا متقیان نے قتل کیے. ایک یا دو کم مالک اشتر کی تلوار سے مارے گئے. مالک اشتر مسکرا رہے ہیں, کہا کچھ نہیں, لیکن دل میں خیال پیدا ہوا اگر دو اور مار دیتا آج بھی علی کے برابر ہو جاتا, دو اور مار دیتا تو قتل کرنے میں علی کے برابر ہو جاتا. مولا متقیان نے مسکرا کے کہا, مالک اشتر خیال چھوڑ دو, یہ خیال غلط ہے کہ تم نے مارے ہیں 70, میں نے مارے ہیں 72, اور تم دو مار دیتے میرے برابر ہو جاتے. میرے برابر ہونا مشکل ہے اس لیے کہ تمہارے مارنے میں میرے مارنے میں فرق ہے, کہ تمہارے سامنے جو آیا مارتے چلے گئے, میرے سامنے اگر کوئی آیا تو میں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ میری تلوار نے اس کی نسلوں کو دیکھ لیا. ستر نسلوں میں بھی اگر مومن ہونے والا ہے تو چھوڑ دیا تو مجھے کہنے دیجئے. لوگ کہتے ہیں علی سے بڑی دوستی تھی, علی مسئلہ حل کرتے تھے, علی پہچانتے نہیں تھے. مجھے کہنے دیجئے, جس کے ہاتھ کی تلوار نسلوں کو پہچانتی ہو تو وہ علی اصلوں کو بھی خوب پہچانتا تھا. سلوات
یا علی.
انہیں معلوم تھا, وہ جانتے تھے, ان کو پتا تھا. بہرحال پیغمبر اسلام نے وقت آخر بھی یہی چاہا. کیوں بتا دوں, نبی نے فرمایا کہ میں معراج کی منزلوں پر جب گیا, میں توجہ چاہتا ہوں, بہت اہم روایت ہے, انوار نعمانیہ میں بھی لکھا ہے اور غالبا علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں بھی اس کو تذکرہ کیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جب معراج پہ گیا اور معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہوا جب پہنچا تو میں عرش الہی کے نیچے گیا, تمام برکتیں دیکھی, تمام رحمت الہی دیکھی. عرش الہی کے نیچے میں نے دیکھا علی مرتضیٰ تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں. عرش الہی وہاں پر میں نے دیکھا علی مرتضیٰ تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں. میں تعجب میں تھا کہ میں تو علی کو زمین پر چھوڑ کے آیا ہوں, علی تو میرے بستر پر ہیں, یہاں کہاں علی نظر آ رہے. میں بے حیرت تھا, جبرائیل سے پوچھا, یا جبرائیل یہ بتائیے کہ کیا علی کو مجھ سے پہلے آپ لے کے آئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا نہیں یا رسول اللہ, علی تو جہاں آپ نے چھوڑا تھا وہیں پہ ہیں. کہا میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, عرش الہی کے نیچے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, صورت بھی وہی ہے, لہجہ بھی وہی ہے, قد و قامت بھی وہی ہے, نور بھی اسی طرح کا ہے, انداز عبادت بھی وہی ہے. مجھ سے زیادہ علی کو کون پہچانے گا؟ میں ظاہر بھی علی کا جانتا ہوں, میں باطن بھی علی کا جانتا ہوں. اس لیے کہ انا ولی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے. جو نور میرا ہے وہی نور علی کا ہے, جو تینت میری ہے وہی تینت علی کی ہے, جو نسل میری ہے وہی نسل علی کی ہے, جو ذمہ داریاں میری ہیں وہی ذمہ داریاں علی کی ہیں. جس طرح میں بولتا ہوں وہی علی بولتے ہیں, جو علم میرا ہے وہی علم علی کا ہے, جو اختیار میرا ہے وہی اختیار علی کا ہے, جو شفاعت میری ہے وہی شفاعت علی کی ہے, جو دوست میرا ہے وہی دوست علی کا ہے, جو دشمن میرا ہے وہی دشمن علی کا ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. میں آپ کو کچھ سنا لیکن میں کیا کروں, میری آواز میرا ساتھ نہیں دیتی. بہرحال کہنے لگے میں نے خود پہچانا, کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ علی ہیں. تو جناب جبرائیل نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ, یہ علی نہیں ہیں. پھر کون ہے؟ تو جبرائیل, توجہ چاہتا ہوں, میں جملہ سنیے گا. کتاب کے نام بھی میں نے بتا دیا آپ کو, پیغمبر کی روایت ہے. نبی کہتے ہیں جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے, یہ ایک فرشتہ ہے جسے اللہ نے شبیہ علی بنایا ہے. نہیں, آپ جملہ سمجھ نہیں پائے. اللہ نے شبیہ علی بنا کر پیدا کیا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے, آپ کے ساتھ رہنے لگے, آپ نے حدیث فرمائی اللہ کے حکم سے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تو ملکوت سماواتی میں اللہ کے ملائکہ نے عرش الہی کے پائے کو پکڑ کر کہا پروردگار, یہ کون سا انصاف ہے کہ زمین والے تو علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کریں, یہ کون سا انصاف ہے کہ زمین والوں کو تو عبادت کا ثواب ملے لیکن ہم لوگ عبادت سے محروم رہ جائیں. میرے مالک, وہ تو زیارت چہرے علی کرتے ہیں, ہمارے لیے کیا ٹھہری؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس زیارت کو کریں, ہم بھی اس چہرے کو دیکھیں, ہمیں بھی عبادت کا ثواب ملے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے ایک فرشتے کو علی کی شکل و صورت پر پیدا کیا. اے کاش میری بات آپ سمجھ جاتے. ایک فرشتے کو علی کی شکل پر پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا ان کی زیارت کرو، علی کی زیارت کا ثواب ملے گا. نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں، شبیہ علی کی زیارت کرو، چہرے علی کے دیکھنے کا ثواب ملے گا. تو مجھے کہنے دیجئے، اگر عرش الہی کے پاس خدا شبیہ علی بنا کر فرشتوں کو ثواب زیارت دے سکتا ہے، تو ہم اپنے گھر میں شبیہ روضہ حسین بنا کر زیارت کا ثواب کیوں نہیں لے سکتے؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد. پیغمبر نے فرمایا میں نے دیکھا، اور اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو تسبیح کر رہا ہے، یہ جو تحلیل کر رہا ہے، یہ ساری تسبیحوں کا ثواب، ساری تحلیلوں کا ثواب، ساری عبادت کا ثواب علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں کے لیے لکھا گیا ہے. پیغمبر اسلام خوش ہوئے، سلام کیا، سلام کر کے ملاقات کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار میں سمجھ گیا کہ تو واقعی علی سے کتنی محبت کرتا ہے. عجب نہیں خدا نے جواب دیا ہو، میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر علی اپنی زبان پر کوئی جملہ لا دے اور زندہ کے لیے تکبیر کہہ دے تو میں مردہ کر دوں گا، اور اگر مردہ کو ٹھوکر مار دے تو میں زندہ کر دوں گا. اور اے میرے حبیب، قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو محبت علی لے کر آئے گا، وہ ناکام ہوگا جو دشمن علی پر نہ مرنے والا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں محبت کرتا ہوں یا علی. تو برایت اہل بیت کا تذکرہ پیغمبر کرتے رہے، اور یہ برایت اہل بیت کا ذکر نبی نے ہر لمحے، ہر منزل، ہر مقام پر کیا. جب بھی کبھی موقع ملا علی کا تذکرہ، حسن کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ. بات آج یہیں پر روکتا ہوں، باتیں بہت ساری کرنا تھی ذہن میں، بہت ساری باتیں، لیکن آپ تک پہنچانے میں مجھے خود زحمت ہو رہی ہے، اور میں اس انداز سے نہیں پہنچا پا رہا ہوں جو مجھے پہنچانا چاہیے، مگر پھر بھی میں پوری طاقت کے ساتھ آپ تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ایک ہے اطاعت پروردگار، ایک ہے ولایت اہل بیت. اطاعت خدا ساتھ میں ہو، ولایت اہل بیت ساتھ میں ہو. کتنے کتنے ایسے گزرے ہیں کہ جو عبادتیں کر کے چلے گئے مگر عبادتوں کا فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ ان کے پاس ولایت اہل بیت نہیں تھی. جب وہ دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے، آخرت میں بھی وہ خالی ہاتھ رہنے والے ہیں. ولایت اہل بیت کا طریقہ یہ ہے، جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ مولا ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح ولایت رکھیں، کب ولایت اس طرح رکھو، میری خوشی میں خوشی کرو، میرے غم میں غم کرو، جب میں راضی ہوں تو راضی ہو جاؤ، جب میں ناراض ہوں تو ناراض ہو جاؤ، جب ہم غمگین ہو تو غمگین ہو جاؤ، جب ہم خوش ہو تو خوش ہو جاؤ. ہاں یہ محرم اسی ولایت کا، اسی اجر رسالت کا ایک پہلو ہے کہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، اور جگہ جگہ پر حسین کا تذکرہ ہو کر محبت اہل بیت کا ثبوت دیا جاتا ہے. عزیزو لیجئے، بات کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ گئے جہاں پر پیغمبر اسلام نے پوری دنیا کو لا کے کھڑا کیا تھا، امت والوں کو بتایا تھا کہ دیکھو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرا نواسا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اس وقت جو اسے مارنے والے ہوں گے وہ باطل پرست ہوں گے، اور جو اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے وہ حق پرست ہوں گے. اس کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء، اس میں لکھا ہے جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ایک بار جنگ صفین پر جاتے جاتے جب میں اپنے بابا کے ساتھ میدان کربلا سے گزرا، تو میدان کربلا میں کچھ دیر کے لیے قیام ہوا، میرے بابا کا سر امام حسن کے زانو پر تھا. یہ کتاب جو رائٹر ہے اس کا نون شیعہ ہے، اس نے کہا میرے بابا کا سر، امام حسین فرماتے میرے بابا کا سر حسن کے زانو پہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام فرماتے فرماتے خیمے میں تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. امام نے آنکھیں کھولی اور آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا میرے لال ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے، آ کے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں علی جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا نواسا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اس کے بعد امام علی مقام امام حسین کا ہاتھ پکڑا، امام حسین فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ مجھے لے کر گئے اور جگہ جگہ پر بتایا، دیکھو یہاں پر تمہارا دوست حبیب شہید ہوگا، یہاں پہ آپ اسے شاکری کا لاشا ہوگا، یہاں پر زہرقین کی میت ہوگی، یہاں پر سعید گریں گے، یہاں پر انہوں محمد کے لاشے ہوں گے، یہ قتلگاہ جناب علی اکبر ہے، یہاں پر قاسم ابن حسن کا لاشا ہوگا، اور دیکھو وہ فرات کے کنارے جو جگہ ہے وہاں پر تمہارے برابر کا بھائی عباس مارا جائے گا۔ سارے مسائل بیان کیے اور فرماتے ہیں میرے لال حسین وہ بلندی جو نظر آ رہی ہے وہاں پر تمہارا 6 مہینے کا لاڈلہ علی اصغر شہید ہوگا۔ عزیزو میرا جی چاہتا ہے میں علی اصغر کا تذکرہ کروں لیکن کیسے کروں، کہاں سے شروع کروں؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ دیکھیے دھوپ کی تمازت سے اگر کوئی بچہ کسی ماں کی گود میں ہو یا کسی باپ کے گود میں ہو اور پیاس سے پریشان ہو، پانی کے کہیں سبیل نہ ہو، آپ کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹا دیجئے، یہ ہندوستان ہے، کوئی بھی دروازہ کھل جائے گا، پانی کی جگہ دودھ لا کے دے گا، یہ لیجئے یا آپ کے بچے کو پلا دیجئے۔ ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ عاشور کے دن، جب عاشور کے دن امام کا ذوالجناح نکلتا ہے تو وہ عورتیں کہ جو حسین کو پہچانتی نہیں ہیں، خالی نام سنا ہے، قربانی حسین کے بارے میں سنا ہے، اپنے ہاتھوں میں پیالوں میں دودھ لیے رہتی ہیں، لوگ ذوالجناح کو بوسا دیتے ہیں، وہ ذوالجناح کے قدموں پر دودھ ڈالتی ہیں۔ کسی نے پوچھا بیویوں یہ بتاؤ کہ قدموں پر دودھ کیوں چڑھاتی ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، جو اپنی ماں کے گود میں تھا اسے ظالموں نے تیر سے شہید کر دیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا۔ آپ اندازہ لگائے 6 مہینے کا لال گود میں ہے، پیاس کا عالم ہے، کوئی دروازہ کھولیے کھل جائے گا، اور دروازے سے پانی کے بجائے لوگ دودھ لا کے دیں گے، لو پلا لو۔ مگر کربلا کا میدان کیسا میدان ہے؟ آپ جانتے ہیں علی اصغر کس عالم میں آئے تھے، کربلا میں آئے تھے، حسین مظلوم نے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر عرض کروں گا، تصور شرط ہے، ہم تو ایک جملہ کہتے ہیں لیکن پوری روایت تو میری ذہن میں رہتی ہے، آپ صرف روایت کو سوچ کر روئیے گا۔ وہ بچہ جو 6 مہینے کا تھا، رات کی تاریکی میں جب حسین نے سارے خیموں کا جائزہ لیا تو کیا دیکھا؟ جناب ام رباب علی اصغر کا جھولا جھولا رہی ہے اور کہہ رہی میرے لال علی اصغر کل کربلا کے میدان میں قربانیوں کا دن ہے، میرے پاس تو تیرے سوا کوئی قربانی نہیں ہے، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ حسین بہت روئے بہت روئے، رو کر آگے بڑھ گئے۔ ایک ایک خیمے کے جائزے کے بعد جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی، مظلوم کربلا نے معلوم تھا کہ 4 محرم کو پانی بند ہو چکا ہے، وہی رات کی تاریکی تھی کہ جب شب عاشور میں جناب سکینہ کو پیاس لگی، جناب سکینہ یوں تو کئی 2-3 دن ہو چکے تھے پیاسی تھی، پیاس جب بھڑکی سوچا چلتے ہیں ماں کے خیمے میں چلتے ہیں، شاید ماں نے بچا کر علی اصغر کے لیے پانی رکھا ہوگا۔ جناب سکینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے مادری میں آئیں، دیکھا ماں نے جو برتن رکھا تھا پانی کا وہ خشک ہے، علی اصغر وہاں نظر نہیں آتے۔ پوچھا مادر گرامی علی اصغر کہاں ہیں؟ تو ماں نے بتایا علی اصغر اپنی پھپھی کے پاس ہیں۔ تو سوچا جناب سکینہ نے شاید پھپھی نے پانی رکھا ہوگا علی اصغر کو پلانے کے لیے لے گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھپھی کے خیمے میں گئی، جا کے پانی مانگیں گے، کیا دیکھا؟ جناب علی اصغر کو جناب زینب گود میں لیے ہوئے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی علی اصغر کا چہرہ دیکھتی ہیں، کبھی سینے سے لگا لیتی ہیں، کبھی سامنے چہرے کے کر لیتی ہیں، اور ایک جملہ کہتی ہے میرے لال علی اصغر تیری پھپھی بڑی مجبور ہے، کہاں سے پانی لائے، تیرا خوش گلا نظر آ رہا ہے، میرے لال اپنی پھپھی کو معاف کر دینا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا۔ لیجئے جناب سکینہ پانی مانگنے آئی تھی، خاموش ہو گئی۔ اسی طرح سے رات گزر گئی، دن گزرا، عصر عاشور کا وقت آیا، حسین کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر تنہا ہیں، کھڑے ہوئے لاشوں کے درمیان بھی آواز دے رہے ہیں یا فرسان الحیجا و یا ابطال السبا، اے میرے شیرو اٹھو حسین بلا رہا ہے، اے میرے بہادرو اٹھو حسین بلا رہا ہے، حل من ناصرن ینصرنا، حل من مغیثن یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کو آئے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کو آئے۔ اتنا کہنا تھا کہ حسین کی آواز کا رد عمل 2 خیموں میں ہوا۔ بس عزیزوں میں سرسری پڑھ کے آگے بڑھ گیا، 2 خیموں میں ہوا، ایک خیمے سجاد، پردہ اٹھا، سجاد مقتل کی طرف چلے، حسین نے زینب کو اشارہ کیا میرے لال کو روکو. زینب نے جا کے پوچھا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ زینب نے کہا پھوپھی اماں دیکھا نہیں، میرا بابا مدد کے لیے بلا رہا ہے، اب مجھے خیمے میں کیا کرنا ہے، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا کا حکم یہ ہے کہ آپ خیمے میں چلے جائیے. جیسے ہی سجاد خیمے میں گئے، حسین نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، پروردگار یہ میری آخری نشانی، اسے بچا لے. ابھی غش آ گیا، اس وقت تک سجاد عالم غش میں رہے جب تک کہ زینب نے شانہ نہ ہلایا. اجرکم اللہ. دوسرا رد عمل رباب کے خیمے میں ہوا. جیسے حسین نے کہا حل من ناصر نے سرنا، جناب اسغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا، زمین پر لوٹ رہے ہیں. زینب گود میں لیتی ہے نہیں آتے، ماں بلاتی ہے نہیں آتے، رونا شروع ہو گیا، بیویوں میں کوہرام ہوا. ایک مرتبہ حسین نے سنا، آگے بڑھے، زینب کیا بات ہے، کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ زینب نے کہا ہلاک تو نہیں ہوا، لیکن علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے، لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو. میں سمجھ گیا میرے لاڈیلے کا انداز کیا ہے. جناب زینب نے رباب سے کہا، رباب نے کہا رکو. رباب ایک مرتبہ اندر گئی، بچے کو گود میں لیا. جب کبھی بچہ گھر سے باہر آتا ہے تو ماں آنکھوں میں کاجل لگا دیتی ہے، ماتھے پر ٹیکا لگا دیتی ہے، منہ دھلا دیتی ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. جناب رباب کے پاس پانی کہاں تھا کہ جو اپنے لال کے چہرے پر جو ہے ڈالتی، اس کا منہ دھلاتی، اس کے ماتھے کو صاف کرتی، لیکن رباب نے اپنے دامن سے ماتھے کو صاف کیا، چہرے کی دھول کو صاف کیا. عجب نہیں، ایک مرتبہ کمر میں چھوٹا سا پٹکا باندھا، پیشانی کا بوسا لیا، کان کے پاس منہ لے جا کے کچھ کہا، حسین کے حوالے کر دیا. ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، رباب بچے کو حسین کے حوالے کیا تو کان میں کیا کہا؟ میں نے کہا تھا اے میں شہزادی، میں نے کہا تھا اے میرے لال دیکھو، مقتل میں جانا، ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا، اگر تیر آئے تو حسین کے بازو تک نہ پہنچنے پائے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا. دیکھو ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا. حسین علی اصغر کو لیے ہوئے چلنے لگے تو رباب نے کہا، آقا دھوپ بڑی تیز ہے، ایک کام کیجئے، بچے پر ردا ڈال لیجئے، بچہ مرجھایا ہوا ہے. جناب امام حسین نے ردا کا دامن ڈالا، لے کے چلے. ظالم سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، لڑنے سے عاجز ہو چکے ہیں، لیکن جیسے ہی حسین بلندی پر پہنچے، ردا کا دامن ہٹایا، علی اصغر کو دیکھا لوگوں نے، امام نے آواز دی، ظالموں تمہاری نظر میں میں قصوروار ہوں، میں پیاسا ہوں، پانی نہیں چاہیے، لیکن اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تھوڑا سا پانی دے دیجئے. مولا اگر آپ چاہتے تو زمین سے پانی ابلتا، آپ کو معلوم تھا یہ پانی نہیں دینے والے ہیں، پھر علی اصغر کو لے کے کیوں گئے؟ تو امام آواز دیں گے، میں علی اصغر کو اس لیے لے گیا تاکہ دنیا یہ سمجھ لے، یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان تو درکنار ہے، یہ تو انسان کہے جانے کے لائق بھی نہیں ہے. ارے انہوں نے انسان کہے جانے کے لائق بھی نہیں ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. حسین مظلوم نے کہا، تمہاری نظر میں قصوروار ہوں، پانی مت دو، لیکن اس بچے کو چند قطرے پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. ایک مرتبہ حسین نے جب یہ کہا، کوئی جواب نہ ملا. جواب نہ ملا تو حسین نے آواز دی، میرے لال لگتا ہے یہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کرتے، انہیں نہیں لگتا کہ آپ پیاسے ہیں، آپ اپنی پیاس کا اظہار کر دیجئے. جناب اصغر نے نمی سے زبان باہر نکالی اور ہوٹوں کو پھرانا شروع کی، سوکھی ہوئی زبان ہوٹوں پر پھرائی، اثر یہ ہوا کہ ظالموں کے پتھر پھر پگھل گئے، رونے کی آواز آئی، گریہ بلند ہوا. ابن سعد نے کہا، اینا اینا ہرملا استقلام الحسین، ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا آگے بڑھا، حسین مظلوم کے بچے کے گلے کا نشانہ لیا، تیر پھینکا، لہرا کے زمین پر گر پڑا، دوسرا تیر چلایا، لہرا کے گر پڑا. ایک مرتبہ اس کا ایک ساتھی آگے بڑھا، ہرملا کیا ہو گیا ہے تجھے؟ سب سے بڑا تیر انداز تو گنا جاتا ہے، لیکن اس بچے پہ تیرا تیر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اور ملا نے کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا جب میں گلو کا نشانہ لیتا ہوں اور ایک بیوی نکل آتی ہے، اے اور ملا میرا لال تین دن کا پیاسا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا ان گودیوں کو آباد رکھے جن میں علی اصغر سے بچے پروان چڑھ رہے ہیں. خدا ان ماگوں کو آباد رکھے جو ام رباب کے صدقے میں جی رہی ہیں. پروردگار ان بچوں کو سلامت رکھے. جناب ام رباب کربلا سے آواز دے رہی ہیں، اے ماں جب تمہیں اپنے بچوں پر پیار آئے تو میرے علی اصغر کو نہ بھول جانا. Yeah. اللہ. ایک مرتبہ ساتھی نے ہرملا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ہرملا سے کہا نشانہ لو. ہرملا نے نشانہ لیا, تین بال کا تیر چلے کمان سے آزاد ہوا, سنسناتا ہوا چلا, فداؤں کو چیرتا ہوا علی اصغر کے گلے پر لگا. راوی کہتا فن قلب السبی علی ید الامام, بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ کے رہ گیا. حضرکم اللہ, بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. حسین نے دیکھا علی اصغر کے چہرے پر تبسم ہے. میں پوچھوں گا علی اصغر تبسم کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا بابا بہت پریشان ہے. ارے میرے گلے پر تیر دیکھے گا میرے بابا کا کلیجہ پھٹ جائے گا, اس لیے میں نے حسین کو اپنے تبسم میں الجھا دیا تاکہ حسین میرا گلو بھول جائے. امام نے تیر نکالا, چند قطرے خون جو نکلا تھا چلو میں لیا, چہرے پر مل لیا, واپس پلٹے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آخری جملے, حسین کیسے گئے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہمت کر کے جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے آواز دی, رباب اپنی امانت لے لے. رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی, دامن کو پکڑ لیا. بابا علی اصغر پیارے تھے, پانی پلا لائے, میرے لیے دامن ہی بھگو کے لے آئے ہوتے. حسین نے کوئی جواب تو نہیں دیا, بس دامن ابا کو الٹ دیا. سکینہ نے دیکھا من کا ڈلا ہوا, گلا چھدا ہوا, ننی سی زبان باہر نکلی ہوئی, اما میرا بھیا مارا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک مرتبہ رباب نے گود میں بچے کو لیا, ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یا بنیا مصر کا یونہر, اے میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین کے حوالے کر دیا. مولا نے بچے کو لیا, ابھی تک کسی کے لاشے کو نہیں دفنایا تھا, لیکن علی اصغر کے لاشے کو باعتبار مصلحت حسین دفنانے لگے. خیمے کے پیچھے چھوٹی سی قبر بنائی. امام علی مقام نے لاشے کو لٹا تو دیا, لیکن اب گرم ریت کیسے ڈالے علی اصغر پر؟ امام علی مقام پریشان ہے, ریت گرم ہے, بچے کا بدن نازک ہے. امام نے چہرے کو موڑ لیا, ہاتھوں سے بھر کے ریت ڈالنا شروع کی, دھیرے دھیرے ریت ڈالی. نہیں معلوم جب قبر بن گئی تو حسین نے کہا پانی کہاں سے لاؤں, لاؤ آنسو بہا دیتا ہوں. قبر علی اصغر پر بیٹھ گئے, سر کو جھکا کے بیٹھے. حسین رونے لگے, ابھی رو ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے مظلوم کربلا سلام, اے ابا عبداللہ سلام, اے نبی کے نواسے سلام, اے لخت جگر علی سلام, اے فاطمہ کے بیٹے سلام. حسین نے مڑ کے دیکھا, ارے یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ابھی تک لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں, ابھی تک لوگ مجھے تیر مار رہے ہیں, تو کون ہے جس نے سلام کیا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا, انا پوری دس سغرا, میں سغرا کا قاصد ہوں, خط لے کے آیا مولا, میں خط لے کے آیا ہوں. حسین کھڑے ہو گئے, بیٹی کا نام سنا, خط لیا, چاٹ کیا, پڑھنا شروع کیا. لکھا تھا بابا, بابا میرے بھیا علی اکبر کو میرا سلام کہہ دینا, بھیا مجھے میرا بھیا, بابا میرا بھیا مجھے بھول گیا. ابھی حسین آگے پڑھ ہی رہے تھے کہ دیکھا قاصد خیمے کی طرف چل دیا. حسین نے بازو پہ ہاتھ رکھا, کہاں جا رہا ہے؟ کہا خیمے کے پاس جا رہا ہوں. ارے ادھر نہ جانا, وہاں علی اصغر کے شوق میں بیویاں رو رہی ہیں, وہاں مقدرات عصمت و طہارت ہے, تو نامحرم ہے, وہاں مت جانا. اس نے کہا مولا میری کیا مجال کہ جو میں اپنی مرضی سے خیمے کی طرف جاتا. مولا جب میں چلا تھا مدینے سے تو صغرا نے کہا تھا قاصد جب کربلا پہنچنا تو خیمے کے سامنے ضرور جانا, ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوگا, اسے اٹھا کے پیار کر لینا اور یہ کہنا اے علی اصغر تمہیں تمہاری بہن نے یاد کیا ہے. حسین قبر علی اصغر پر بیٹھ گئے, اے میرے لال صغرا نے تمہیں یاد کیا ہے. والی اصغرا والی اصغرا وا محمدا وا صلی اللہ. وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون الهي بحق الدهراء وابيها وباله وبنيها. میرے مالک جناب علی اصغر کا واسطہ, جو گودیاں آباد ہیں ان کو آباد رکھنا, جو گودیاں آباد نہیں ہیں ان کو آباد فرما, جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما, جو مرحومین ہو چکے ہیں سب کو رحمت نازل فرما, ہماری اس مختصر جزا کو قبول فرما. جہاں جہاں مومن و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما, مظلومین جہاں کی مدد فرما, ظالمین جو لائق ہدایت ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. ایام عذاب میں بالخصوص تمام عزادارہ نے مظلوم کربلا کی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔